خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و شریفت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مرشد کریم، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کسی کو سوال کا جواب بتاتے ہوئے، فقہی مسئلہ بتاتے ہوئے، یا طلبہ کو پڑھاتے ہوئے خود کو تکبر سے کس طرح بچایا جائے؟ یہاں یہ نظریہ یا یہ خیال ذہن میں رہتا ہے کہ میری معلومات، میرا علم سامنے والے سے زیادہ ہے، اب اس پس منظر میں خود کو تکبر سے کیسے بچایا جائے اور کس طرح عاجزی اختیار کی جائے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پوری عنایت فرما دیجیے.
اپنے بارے میں یہ ذہن میں آنا کہ میری معلومات اس سے زیادہ ہے، تو یہ تکبر نہیں ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک درجہ اولا کا طالب علم ہے، اور جو استاد ہے اس نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات تو رہے گی کہ استاد استاد ہے، شاگرد شاگرد ہے، تو اس سے مجھے معلومات قرینہ واضح ہوتا ہے، تو مجھے معلومات زیادہ ہے. اور معلومات اپنی زیادہ سمجھنا زید سے، یہ حقیر جاننا نہیں ہے، حقیر جاننا اور گھٹیا جاننا اس کو، تو ایسی اگر چیز. لیکن اس میں بھی بس اپنا کمال نہ سمجھے اور اس کے زوال سے غافل نہ ہو کہ مجھے جو بھی معلومات دی اس میں میری کوئی یعنی کہ کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، اور جب چاہے وہ میری معلومات، میرا علم مجھ سے سلب کر سکتا ہے. تو یہ اگر ذہن میں ہوگا تو یہ پھر خود پسندی سے اس کا بچاؤ ہے. اور اب جس طالب علم کو یہ پڑھاتا ہے، اور اگر یہ اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ گھٹیا ہے، مجھ سے حقیر ہے، تو اب صرف لگنا، وسوسہ آنا، یہ بھی تکبر نہیں ہے. جب تک یہ ذہن بن جائے کہ یہ مجھ سے ہے ہی گھٹیا، تکبر جب صورت پیدا ہوگی تکبر کی، کہ جیسے کہ شیطان ہے اس پر غور کرے کہ یہ بہت بڑا عالم تھا، پھر اس کے انجام پر اپنے بلعم بن باعورہ، یہ بھی بہت بڑا عالم تھا، یہاں تک کہ اس کو تو ولایت والی کیفیت تھی کہ وہ لوہے محفوظ پر اس کی نظر چلی جاتی تھی اور دیکھ لیتا تھا اس کو، اتنا بڑا علامہ تھا، لیکن وہ بھی غارت ہوا. پھر وہ عبداللہ ابن سقا اور شیخ عبد القادر، ابھی بطور غوث اعظم مشہور نہیں تھے، عہد طالب علمی تھا، تو ان تینوں نے آپس میں یہ کہ ایک غوث وقت کے جو غوث تھے، ایک بزرگ تھے، ان کا شہرہ سنا کہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، تو چلو چلتے ان کے پاس. تو اب تینوں نے اپنی اپنی وہ نیتیں بیان کی، تو اس نے عبداللہ نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے. اور ابن سکا نے کہا میں تو ایسا سوال کروں گا جواب دے ہی نہیں سکیں گے. اور شیخ عبد القادر جیلانی کہ ان کے مقدر میں سعادت تھی, انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں سوال تو کچھ نہیں کروں گا, میں تو زیارت کروں گا. اب یہ تینوں پہنچے, جب پہنچے تو وہ وقت کے غوث جو تھے باکرامت بزرگ تھے, وہ نشست پر بیٹھے بیٹھے نظروں سے اوجھل ہو گئے, ابھی تو تھے کہاں گئے, پھر ظاہر ہو گئے اور جلال بھری نظر ڈالی عبداللہ پر کہ سن تیرا سوال یہ, اس کا جواب یہ ہے, میں تیرے کانوں تک دنیا دیکھ رہا ہوں کہ تو دنیا میں کانوں تک ڈوبا ہوا ہے. اور ابن سکا کی طرف اس سے زیادہ غضب آلود نگاہ ڈالی اور فرمایا تیرا سوال یہ اور اس کا جواب یہ, تیرے اندر میں کفر کی آگ بھڑکتی دیکھتا ہوں. اور پھر اپنی مسند سے اٹھے اور شیخ عبد القادر جیلانی کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ وقت آئے گا کہ بغداد معلیٰ میں ممبر پر کھڑے ہو کر تم اعلان کرو گے قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. تو اب یہ کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں, ہم سب تینوں فارغ ہو گئے, پڑھ لیا ہم نے جو پڑھنا تھا, تو میں تو کاروبار کی طرف متوجہ ہوا اور میں دنیا داری میں پھنس گیا, اور اس بزرگ کا, اس وقت کے غوث کا قول میرے حق میں صادق آیا کہ میں کانوں تک دنیا میں ڈوب گیا. کل تو اگر کوئی بزرگ کہہ دے نا کہ تو مالا مال ہو جائے تو یہ بزرگ کی بہت بڑی کرامت مانی جائے گی, کہ دولت سے نواز دیا, میری کوٹھی بن گئی, میرا بنگلہ بن گیا, اور بھائی ادھر ادھر میری تو برانچیں کھل گئی کاروبار کی, بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بھائی, ان کے صدقے میں, ان کے کرم سے, ان کی نگاہ کرم سے بس اپنے پاس تو پیسوں کی ریل پہلے. حقیقت میں یہ ہے بڑی آفت دولت جو ہے, تو وہ دولت میں, یعنی وہ ان کو ان کے حق میں بد دعا تھی ہے کہ یہ دولت میں ڈوب گیا, علم دین سے اس نے کوئی آخرت کا فائدہ اور نفع نہیں اٹھایا. اچھا اب ابن سکا جو تھا یہ بہت بڑا عالم, بڑا ذہین ترین, بہت بڑا عالم بنا اور مناظر بنا, اور اس کو کہیں سے چیلنج آیا مناظرے کا پادریوں کی طرف سے, ہم سے مناظرہ کرو. یہ وہاں پہنچا اس ملک میں, مناظرہ کیا, خاموش کرا دیا. مد مقابل جو پادری آئے تھے عیسائیوں کے, کرسچنوں کے, خاموش کرا دیا. پھر وہ بادشاہ کیا مہمان تھا یہ ابن سکا, ان کے چیلنج پر آیا تھا, اس کی نظر شہزادی پر پڑ گئی, اب وہ عشق مجازی میں مبتلا ہو گیا. اس نے ہاتھ مانگا اس کا کہ میرا نکاح سے کروا دو, تو وہ کہا گیا کہ ایسے نکاح نہیں ہوگا, تم تو مسلمان ہو, ہم لوگ کرسچن ہیں, ایک ہی صورت ہے کہ کرسچن ہو جاؤ تو ٹھیک ہے نکاح کروا دیتے. تو اس نے عشق مجازی سے مغلوب ہو کر کرسچن مذہب قبول کیا, نکاح کیا اس سے, لڑکی سے, اور بس وہ کچھ ہی عرصے میں اس کے بدن میں ایسی بیماریاں پیدا ہو گئیں کہ اس کا مطلب یہ سڑ سڑا گیا بدن, اور اس کو ان لوگوں نے کہیں پھکوا دیا. اب وہ زندہ تھا اور کوئی بزرگ وہاں سے گزرے ان کو پہچانا, اس کا اب توبہ کر لے کہ تو نے یہ کیا کیا, تو اب میں توبہ نہیں کر سکتا. اس طرح آخر کار وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بے کسی کی موت مر گیا. اس بزرگ کا قول کہ تیرے اندر میں کفر کی آگ بھڑکتی دیکھتا ہوں, اور واقعی میرے مرشد غوث پاک کے لیے بھی وہ وقت آیا کہ بغداد شریف میں انہوں نے بھی اعلان فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اور میرے غوث پاک کا بیان تو ریلے ہوتا تھا, ہمارا تو یہ مختلف آلات کا اور کروڑوں روپے کی مشینری کا محتاج ہے, ہمارا بیان ریلے ہونا یا یہ ٹیلی کاسٹ ہونا لیکن میرے مرشد غوث پاک کی تو ایک کرامت تھی کہ جو پہلا سن رہا ہے آواز وہ آخری والا بھی اتنی صاف آواز سنتا تھا، اور غالباً 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا اور سب کو آواز جاتی تھی، اور یہاں تک کہ یہ ریلے، یہ تو مائک کے بغیر آواز پہنچانے کی کرامت، اور ریلے ہوتا تھا۔ دوسرے ملکوں میں بھی مشائخ اپنے اپنے آستانوں میں جمع ہو کر، کوئی غاروں میں عبادت کر رہا ہے تو وہاں یہ حضرات جو بزرگان دین تھے وہ سنتے تھے آواز غوث پاک کا۔ تو یہ میرے مرشد کی کرامت تھی۔ تو یہ سعادت منتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بے ادبی کا تصور نہیں کیا، وہ دونوں نے بے ادبی کا مسئلہ کیا۔ ایک نے تو بے ادبی ہلکے درجے کی تھی، عبداللہ نے، تو وہ تو چلو اس کے بارے میں کفر کا قول یعنی کہ نہیں کیا ان بزرگوں نے دنیا داری میں۔ اور یہ بدبخت جو تھا ابن سقا، اس نے گستاخی، کھلی گستاخی کی، اس لیے وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو بزرگوں کی اللہ تعالیٰ ہم کو گستاخی سے بچائے، بے ادبی سے بچائے، اور ہمیں بس فرما بردار اور سعادت مند رکھے۔ تو اس طرح مطلب ابن سقا ہے، یا اس طرح کے جو برباد ہوئے نا، تھے عالم لیکن برباد ہوئے اپنے تکبر کی وجہ سے۔ تو ایسوں کو اگر تصور میں دوہرائے جس کو اس طرح کے تکبر کے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، یا اپنے اندر اسباب پاتا ہے اس طرح کے، تو وہ یہ غور کرے کہ جب ایسے ایسے نہیں بچے تو میں کس کھاتے میں ہوں، تکبر کر کے کیسے بچوں گا۔ اور یہ بھی ایک علاج ہو سکتا ہے کہ جس شاگرد کو یہ پڑھاتا ہے اپنے شاگردوں کو، تو ان پر اپنی شفقت بڑھا دے اور ان کو جھاڑ جھپٹ وغیرہ سے بھی آپ خود بچے، کہ جھاڑ جھپٹ سے بھی بازو کا تکبر آ سکتا ہے، حاوی ہے نا یہ، وہ حقیر، وہ پھر بازو کا جملے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا قبولیت کی گھڑی ہو تو وہی الفاظ، غلط الفاظ اس کے منہ سے نکلے تو وہ مسئلہ۔ یا جاہل ہے جاہل، حجامت کر حجامت، اب تو پہلے یوں بولتے تھے، وہ حجام بنے گا، اب پتہ نہیں ہیڈ ڈریسر بناتے ہوں گے، الفاظ میں فرق آ گیا ہوگا بات۔ تو اسی طرح مطلب جو پڑھ نہیں سکتا نا اس کو اس طرح بولتے ہیں، کباب بیچے گا۔ ہاں تو اس طرح مطلب یعنی کہ وہ طرح طرح کے جملے نکلتے ہیں منہ سے، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ اور جو عاجزی کرتے رہے بزرگ، ان کے بھی اگر ذہن میں حکایات ان کے ہیں تو اس کو دہرائے، جیسے کہ اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے، جن کے بارے میں تو کئی علوم و فنون، ایک قول کے مطابق 55 بلکہ اب تو زیادہ کے بھی تحقیقات ہیں، علوم و فنون کے یہ ماہر تھے، وہ اتنے بڑے عالم دین تھے، مگر ان کی عاجزی تو بس مثالی عاجزی۔ فتح رضویہ جلد 29 یعنی 29 پیج نمبر 594، اس کے حوالے سے عرض ہے کہ فقیر تو ایک ناقص قاصر ادنا طالب علم ہے، کبھی خواب میں بھی اپنے لیے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا، اور بحمدہ تعالی بظاہر اسباب یہی ایک وجہ ہے کہ رحمت الہی میری دستگیری فرماتی ہے، میں اپنی بے بضاعتی یعنی بے سر و سامانی جانتا ہوں، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کرم سے میری مدد فرماتے ہیں، اور مجھ پر علم حق کا افاضہ فرماتے ہیں یعنی فیض پہنچاتے ہیں، اور انہی کے رب کریم کے لیے حمد ہے، اور ان پر ابدی صلاۃ السلام۔ ایک اور مقام پر یعنی فتح رضویہ جلد اول پیج نمبر 93 پر فرماتے، کبھی میرے دل میں یہ خطرہ یعنی خیال نہ گزرا کہ میں عالم ہوں۔ اب ہے کوئی مقابلے میں، اپنے یعنی کہ زبان سے تو بولتے کہ میں کم علم ہوں، دل میں ضرور ہوتا کہ میں عالم ہوں. منہ سے بولتے ہوئے شرماتا ہے، کبھی غصے میں بہت کچھ بول جاتا ہے لفظ عالم کے علاوہ. تو یوں ایسے عاجزی کرنے والوں کے بھی مثالیں لے کے اعلی حضرت جیسا عالم یہ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں بھی کبھی یہ نہیں آیا کہ میں کوئی علمی مقام رکھتا ہوں، اور دل میں بھی کبھی یہ خطرہ اور وہم نہیں ہوا گزرا خیال کہ میں بھی کوئی عالم ہوں. اب ہے مطلب مقابلہ ممکن نہیں ہے اعلی حضرت کی عاجزی کا. کسی نے وہ سوال کیا تھا، سوال میں کہ ہم کو جواب دے دو اور جو خرچہ ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے. اس پر اعلی حضرت نے فرمایا کہ کون کس نے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی پیسے لے کر فتوے لکھتے ہیں؟ ہمارے تو خاندان میں کسی نے پیسے نہیں لیے، وہ اتنے سال سے اور میں اتنے سال سے فتوا لکھتا ہوں، کبھی کسی سے کوئی اجرت نہیں دی. ہمارے یہاں یہ کام فی سبیل اللہ ہوتا ہے. یہ اعلی حضرت تھے، یہ سب مفتی تھے. اگرچہ فتوے پر اجرت لینا جائز ہے، لکھ کر فتوا دینے پر اجرت جائز ہے، لیکن اعلی حضرت فی سبیل اللہ لکھتے تھے. اللہ اعلی حضرت کے قدموں کی دھول کے صدقے ہم کو اخلاص نصیب کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تحریری سوالات بھی ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مدنی بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں، ان کی شادی کے بارے میں ان کے گھر والے نہیں سوچ رہے ہوتے اور ان کی عمریں بھی ہو چکی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی حکم ارشاد فرمائے، اور والدین کے لیے بھی کوئی مدنی پھول عطا فرمائے، اور جو انہیں مدنی کاموں سے روکتے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. عمریں ہو چکی ہوتی ہیں.
وجہ اس کی ایک تو وہ رسم و رواج، غیر ضروری رسم و رواج اتنے بڑھ گئے کہ عمریں نکل جاتی ہیں پیسے جمع کرتے کرتے، اور رشتے ملتے نہیں ہیں اپنی پسند کے. یہ تو ہے نہیں کہ چلو کوئی غریب یا متوسط اور مذہبی شخص سے رشتہ دے دیں، یہ فل ماڈرن دیکھیں گے اس کی روزی کیسی ہے، اس کی کوئی تفتیش نہیں ہوگی، چاہے وہ سودی اڈے میں سے انگارے جمع کر کے لاتا ہو، ان انگاروں کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی اتنا یہ رشتہ دینا، اس کو جلدی رشتہ دینا پسند کریں گے. تو اس طرح کے مطلب یہ کہ مینٹلٹی ہے نا یہ آؤٹ ہو گئی اصل، ورنہ ہر ایک اگر سادگی سے اور مذہبی اور نیک نمازی پرہیزگار کو رشتہ دینا چاہیں تو مل سکتا ہے، لیکن آپ بتائیں مسجد امام کو کون رشتہ دے، مؤذن کو رشتہ کون دے، عالم کے لیے بھی کب ذہن بنے ان کا دینے کا رشتہ؟ نہیں دیتے رشتہ. یہ مولانا بھائی داڑھی رکھ لے تو قیامت کرتے ہیں، نہیں داڑھی والے کو نہیں دیں گے، نہ لڑکی پسند کرتی ہے پھر بھگتتی ہے، یہ بھگتتے ہیں سارے. زیادہ تر تو معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ میں تو شروع سے میری داڑھی آئی جب سے رکھ لی تھی، مجھے پتا نا میرا رشتہ کیسے ہوا ہے، کوئی تیار نہیں ہوتا تھا رشتہ دینے کے لیے، میرے کو پتا ہے، مجھے بڑا تجربہ ہے. اگر آئے رشتہ تو ایسا ناقص آئے کہ مطلب بندہ کرے کیا کیا، زندگی بھر اس کی خدمت کرنے کے لیے دے رہے ہیں مجھے، مریضہ ٹکا رہے یا کوئی بدن میں کوئی سی ایسی چیز ہے کہ کوئی نہ لے تو وہ مولانا کے کھاتے میں ڈالو. یہ ایک دور میں نے دیکھا، اب وہ دور کافی تبدیل ہے الحمدللہ، دعوت اسلامی نے سوچ کا دھارا اب تبدیل کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اب وہ حالت ہے کہ ایک تعداد خاندانوں میں ملے گی کہ الیاس جدھر بولے ادھر رشتہ کر لیں گے ہم، بولتے میرے کو، لیکن خیر میں ایسا کرتا نہیں کہ یہ مطلب پھر وہ ادھر جھگڑا ہوتا بولے یار یہ پھنسا دیا، خاندان کے دوسرے آدمی پھر بولیں گے، تو میں اس میں پڑتا نہیں. لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ اب بالکل سوچ کا دھارا بدل چکا ہے، ورنہ مجھ پر جو گزری ہے مجھے پتا، اللہ کا کرم جان نصیب ہوتا وہی ہوتا ہے، لوہے محفوظ پر جان رشتہ لکھا وہی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ جب یہ بالغ ہو جائے لڑکی اور رشتہ اگر اس کا کف یعنی جوڑ اس کا مل جائے تو رشتہ کر دینا چاہیے. یہ تربیت اولاد مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 178 پر ہے. اولاد کے جوان ہو جانے پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نیک اور صالح خاندان میں شادی کر دیں. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا نکاح کرو، بیٹیوں کو سونے اور چاندی سے آراستہ کرو اور انہیں عمدہ لباس پہناؤ اور مال کے ذریعے ان پر احسان کرو تاکہ ان میں رغبت کی جائے، یعنی ان کے لیے نکاح کے پیغام آئیں. یہ سب چار دیواری میں کرنے کا، اچھے کپڑے اور یہ سب اجنبیوں کے سامنے نہیں، غیر مردوں کے سامنے نہیں. یہ حدیث تو یا پوری آگے لکھا ہے کتاب میں، اولاد کے جوان ہونے پر بلا وجہ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے آداب سکھائے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے. اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح نہ کیا اور لڑکا مبتلا گناہ ہوا تو اس کا گناہ والد کے سر ہوگا. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کف مل جائے تو تم اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کر دو اور بچیوں کے معاملے میں ٹالم ٹول یعنی آج کل مت کرو. کف کا اس میں ہوا کہ جب تمہیں کف مل جائے، تو کف کا معنی یہ ہے کہ مرد عورت سے نسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اسے نکاح عورت کے اولیاء یعنی سرپرستوں کے لیے، اس عورت کے بڑوں کے لیے باعث ننگو آر یعنی بدنامی کا سبب ہو. کفاعت یعنی کف ہونا، جوڑ ہونا صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے، عورت اگر کم درجے کی ہو اس کا اعتبار نہیں. کفاعت میں 6 چیزوں کا اعتبار ہے، نسب، اسلام، پیشہ، حریت یعنی آزادی، دیانت، مال. یہ مزید اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے پردے کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، تو یہ ضرور پڑھ لی جائے. بعض لوگ جو کورٹ میرج کرتے ہیں نا، ان کا تو نکاح بھی نہیں ہوتا، بعضوں کے سب کا نہیں، ان کا کف نہیں ہوتا کہ لڑکی اعلی نصب کی ہے اور لڑکا گھٹیا نصب کا ہے. تو یہ مثلا سید کی لڑکی کو بھگا کر لے گیا اور یہ لڑکا جو ہے غیر سید ہے، تو اب یہ نکاح نہیں ہوگا ان کا جب یہ کورٹ میرج کریں گے نا سرپرست کی اجازت کے بغیر. تو یہ ہے مسائل، سرپرست کی اجازت اس میں شرط ہے جبکہ لڑکی اعلی خاندان کی ہو. ہاں لڑکا سید ہے اور لڑکی کسی گھٹیا خاندان کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اعلی یعنی یہ کفات ہے نا، یہ چلے گا اس کی طرف سے کہ وہ جوڑ ملے لڑکے کی طرف سے، کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے اعلی ہو، گھٹیا نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں. سید اعلی ہے، غیر سید یہ اس معاملے میں گھٹیا. پھر اس میں مزید تفصیل ہے کہ عالم ہے تو اس کا درجہ پھر عام سید سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ تفصیلات آپ اس میں پڑھ لیں پردے کے بارے میں سوال جواب, ورنہ یہ کئی نکاح جو ہے نا یہ مسائل لوگ جانتے نہیں ہیں اور گڑبڑے ہو جاتی ہوں گی. جواب دیجئے میری برادری, کعبہ مشرفہ کے جس کونے میں حجر اسود نصب ہے, یعنی لگا ہوا ہے حجر اسود اس میں, اسے کیا کہتے ہیں, اس کونے کا نام کیا ہے؟ میری برادری اگر جواب دے دے.
آپ کی برادری سے مراد باپا
50 سال یا اس سے اوپر. کعبہ مشرفہ کے جس کونے میں حجر اسود نصب ہے اسے کیا کہتے ہیں, اس کونے کا نام کیا ہے؟ دیکھو کسی سے پوچھ کر کوئی بتائے تو, یا کوئی پیڈ وغیرہ سے دیکھ کر جواب دیں گے تو یہ اجازت نہیں ہے, یہ دھوکہ ہوگا, خیانت ہوگی. آپ کو اگر ذہن میں ہے جواب تو دینا ہے, کسی نے بتا دیا تو جواب نہ دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام, عمر, کہاں سے سواری آئی آپ کی؟
ریاض احمد عطاری, مدرسے حاج مرہ مہروی کا بھی ناس سے حاضر ہوا ہوں باپا.
ماشاء اللہ.
کم و بیش 58 سال عمر ہے میری.
ماشاء اللہ.
خانہ کعبہ کے جس کونا میں حجر اسود نصب ہے اس کو رکن اسود کہا جاتا ہے.
جواب درست ہے, ماشاء اللہ. ہے مطلب مجلس آج جو عمرہ کے اور نگاہیں بھی نیچی تھی, وہ آنکھوں کے کفلے مدینہ والے لگ رہے تھے. ماشاء اللہ, واہ.
باقی آمدنی تو فبش کر,
باقی تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے اکثر. ماشاء اللہ, اللہ اور برکت دے. جواب دیجئے یہ کیا ہے؟
اس کا جواب کون دے گا؟
سب کو یہ بھی نہیں پتا یہ کیا ہے, یہ کس کی آنکھ ہے؟ دیکھ سوچ رہے ہوں شاید یہ کسی کی آنکھ تو نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ نہیں سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے, سب کو نہیں پتا یہ کیا ہے. لبیک میں تھوڑے تھوڑے بول رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عدنان احمد ہے, میں پاکستان نیوی سے آیا ہوں. اس کا نام حجر اسود ہے جو ہم نے تصویر میں کرنے کا باقی ساتھ.
انہیں حجر اسود یعنی کیا؟ یہ جو گول گول دائرہ ہے یہ حجر اسود ہے یا اس کے اوپر جو نظر آ رہا ہے کچھ؟
یہ پورا پتھر جنت کا پتھر ہے. یہ اس کا
یہ کیا, یہ گول گول جو نظر آ رہا ہے یہ حجر اسود ہے یا کہاں حجر اسود؟ اس میں کہاں ہے اس تصویر میں؟
یہ جو کالے والا ہے حجر اسود,
جو کالا حصہ ہے وہ حجر اسود ہے.
جی حجر اسود.
جواب درست ہے, حجر اسود کے معنی ہے کالا پتھر. اور یہ جو کالے پتھر کے گرد جو بنا ہوا ہے نا یہ چاندی کا خول. اور خول کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کور, چاندی کا کور ہے یہ
بھائی. اندر جو پورا ہے یہ کالے رنگ کا, یہ پورا حجر اسود ہے.
جی ہاں, یہ پہلے سفید تھا, پھر لوگ اس کو چومتے رہے, یہ خطائیں چوستا رہا, لوگوں کے گناہ چوستا رہا, تو یوں یہ کالا ہو گیا.
بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ.
سبحان اللہ.
بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ.
کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں ہو یا مکہ شریف میں ہو اور وہ یہ منت مانے کہ اگر میرا فلا کام ہو جائے تو میں مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں 3 روزے رکھوں گا، اب منت اس کی پوری ہو گئی اور اب وہ اپنے وطن واپس آ گیا، اب وہ روزے کہاں رکھے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرا.
منت میں مقام کا جو تذکرہ نا یہ نامعتبر ہوتا ہے، اگر یہ وہاں نہیں روزے رکھے تو کوئی بات نہیں، اپنے وطن میں آ کر بھی اگر یہ روزے رکھ لیتے ہیں منت کے تو منت پوری ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں سوالات آ رہے ہیں، ان میں ایک سوال ہے، کیا شادی کے کھانے میں عقیقہ کر سکتے ہیں اور کیا شوہر اپنی بیوی کا عقیقہ کر سکتا ہے؟
عقیقہ کھانے میں تو نہیں ہوتا، عقیقہ تو اس کے شرائط، قربانی کے شرائط جو ہے نا جانور کے، اس شرائط کے مطابق جانور اگر وہ ذبح کرتے ہیں شادی کے موقع پر اور وہ گوشت شادی کے کھانے میں استعمال کر لیتے ہیں تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
شوہر بیوی کا عقیقہ کر سکتا؟
باپ کرتا ہے بچوں کے عقیقے، شوہر بیوی کا عقیقہ تو ویسے عقیقہ ہے خود مستحب، اگر کسی نے عقیقہ نہیں کیا تو گناہگار نہیں، تو شوہر پر بیوی کا عقیقہ تو ویسے بھی نہیں ہے، کرنا چاہے تو حرج بھی نہیں ہے، اگر نہیں ہوا عقیقہ اور شوہر اپنے پلے سے کر لیتا عقیقہ، اس کو بول دیتا کہ میں تمہاری طرف عقیقہ کر دیتا ہوں تو، مگر اب جائز ہے، نہ کیا تو کوئی حرج بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، کیا والد اور بچے دونوں کا عقیقہ بھی ساتھ ہو سکتا ہے؟ والد نے اپنا بھی نہ کیا اور اب بچے کا بھی نہیں ہوا تھا، دونوں کا ساتھ کر لیا.
ایک بکرے میں تو ایک حصہ ہوگا، اگر سات جانور، سات حصے والا جانور لیتے ہیں، باپ کا بھی ہو سکتا ہے، دادا بھی اگر نہیں کیا، دادا بھی حیات ہے جیسے، اس کا بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، پوتے کا بھی شامل ہو سکتا ہے، نواسے کا بھی شامل ہو سکتا ہے،
فیملی عقیقہ ہو جائے،
ساتھ ہو جائے، عقیقے ساتھ ہو سکتے ہیں. اس میں قربانی کا جانور ہے، اس میں بھی عقیقے کا شامل ہو سکتا ہے، پانچ جیسے قربانیاں تو دو عقیقے، تین قربانیاں، چار عقیقے کے حصے ہوئے، یوں بھی ہو سکتا ہے قربانی کے دنوں میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، ایک عاشقان رسول کے طالب علم سے سنی ہے احادیث مبارکہ کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، کیا کوئی ایسی روایت ملتی ہے؟ اس کی تصدیق فرما دیجئے، قفل مدینہ کے لیے دعا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
ویاکم، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قفل مدینہ سے نوازے. یہ روایات ہیں ایسی، سن لیے، میزان الاعتدال جلد 3 پیج نمبر 681 دار المعرفہ بیروت کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے عالم سے معانقہ کیا یعنی عالم سے وہ گلے ملا گویا اس نے مجھ سے معانقہ کیا. دیکھو یہ گویا کی قید مت ہٹانا، یعنی گویا ہوتا ہے ملتے جلتے معاملے کے، اس طرح کی مثال دینے کے لیے، تو عالم سے کسی نے عالم کو دیکھا تو وہ ایسا کام کیا جیسے اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، بے آئینی ہی سرکار ہی کو دیکھا، اس میں فرق گویا کی وجہ سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ دوسرا کنز العمال جلد 10 پیج نمبر 170 حدیث نمبر 28883. جس نے علماء سے ملاقات کی اس نے مجھ سے ملاقات کی، جس نے علماء کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جو علماء کی مجلس میں حاضر ہوا وہ میری مجلس میں حاضر ہوا، اور جو میری مجلس میں حاضر ہوا وہ گویا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات ہمیں مل رہے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی عمرہ کر لے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟
ایسا نہیں ہے، عوام میں یہ مشہور ہے. حج کے شرائط جب پائے جائیں گے تب حج فرض ہوگا، اور وہ بھی زندگی میں ایک بار.
میں نے سنا ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگے قبول ہوگی، تو میں ایسی کون سی دعا مانگوں میری سب دعائیں قبول ہو جائیں؟
صحیح سنا ہے آپ نے، اس میں یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میں جب بھی دعا مانگوں قبول ہوتی رہے. اور افضل دعا ہے درود شریف، ان مانو کر کے بس اپنے پیارے آقا، قبولیت کا موقع ہے تو اپنے پیارے آقا کے لیے دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم. تو جب یہ دعا قبول ہو جائے گی، اور یہ قبول ہے، تو ساری دعائیں ان کے صدقے میں قبول ہوتی رہیں گی. ویسے حدیث شریف میں افضل دعا کہا گیا الحمدللہ، افضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ یہ افضل دعا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
یا رات کے وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں؟
امام ابو یوسف جو کہ بہت بڑے امام گزرے رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت ہی چہیتے شاگرد تھے، تو ان سے کسی نے رات میں ناخن تراشنے کا کاٹنے کا پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھلائی کا کام ہے، اور بھلائی کے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، ناخن کاٹ لو.
اسلامی بہن نے سوال کیا ہے، خاندان میں ذہنی مریض ہو یا کوئی اور مرض ہو تو خاندان میں شادی کرنا کیسا، جبکہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں ایسے مرض والوں سے شادی نہ کریں جن کو خاندانی بیماری ہے، اور ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے کزن سے بھی شادی نہ کریں، اس سے بھی بیماری ہوتی ہے، رہنمائی فرما دیں.
مرض کے تعلق سے کہ خاندان میں مرض ہو، تو یہ ویسے مرض ہو یا نہ ہو، خاندانی رشتہ ہو، چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد، تو اس میں شرعن تو جائز ہے یہ نکاح کرنا، شرعن کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ خاندانوں میں رشتے تو پرانے ثابت ہیں. امام حسن مثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کی شادی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا تھے امام حسن مثنا کے، تو ان کی شہزادی جو تھی فاطمہ صغرا، ان کی شہزادی فاطمہ صغرا سے ان کی شادی ہوئی تھی امام حسن مثنا کی. تو یوں شرعاً تو کوئی بھی اس میں منع نہیں ہے خاندان میں شادیاں کرنا. ام المومنین سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی، شرعاً منع نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ ہمارا ہر ہفتے کے دن فیضان مدینہ جوہانسبرگ میں اجتماعی طور پہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. لاسٹ سٹرڈے امیر علیہ سنت نے دعا دی تھی ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو اکثر دن مدنی دورہ کریں, یعنی نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے جائیں بھارت. تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے کافی نیت کی, اسی وقت مجلس بھی تیار ہوئی اور اجتماعی مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے اس پورا ویک جو ہے وہ مدنی دورہ ہوا ہے بلا ناغہ, اور اس سے الحمدللہ ہمیں اجتماع میں حیرت انگیز تعداد کا اضافہ ہوا ہے, اور فجر میں بھی مدنی حلقے کے اندر تعداد بڑھی ہے, اور خصوصاً جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ سب اجتماعی طور پہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکتیں ہیں. تو آپ سے عرض تھی کہ باپا کی بارگاہ میں اگر ہو سکے, جو اسلامی بھائی روزانہ مدنی دورہ کر رہے ہیں, 12-13 اسلامی بھائی جو ڈیلی نکلتے ہیں مختلف بلڈنگوں میں, گھروں میں, علاقوں میں, تو ان کے لیے استقامت کی دعا اگر کروا دیں اور ایمان پہ خاتمے کی دعا کروا دیں, اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اور امیر علیہ سنت کی غلامی دعوت اسلامی پہ استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.
ماشاء اللہ, آپ نے تو میں نے پتا نہیں کس کس کو پیچھے رکھ دیا. جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں ڈیلی مدنی دورہ شروع ہو گیا ہے نا, یہ بیچ میں ترغیب ہوئی تھی اس کی مدنی مذاکرے میں, تو انہوں نے ترغیب حاصل کی, رغبت پائی, اور کئی روز سے یہ مسلسل دے رہے ہیں. اس کے فوائد بھی بیان کیے انہوں نے کہ ہفتہ وار اجتماع بڑھ گیا اور سر رونق مسجد کی بڑھی. تو آپ بھی روزانہ نیکی کی دعوت, اللہ کا دورہ بھرا نیکی کی دعوت, اس کا اب ہم نام رکھ دیا ہم نے مدنی دورہ. اگر مدنی دورہ کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ڈھیروں حاصل ہوں گی. جو اپنا طریقہ کار ہے اس کے مطابق, اللہ تعالی جوہانسبرگ کے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو کہ جو روزانہ مدنی دورہ فرما رہے ہیں بے حساب مغفرت سے مشرف کرے, ایمان سلامت رکھے, اور اس مدنی کام پر انہیں استقامت دے بلکہ اور اس میں ترقی دے, اور دیگر اسلامی بھائی بھی ان کے ساتھ شامل ہوں, اور ذہن نصیب کے پوری دنیا میں مدنی دورہ عام ہو جائے, انشاءاللہ امت کا بڑا بھلا ہو جائے گا, نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی دورے کی کامیابی کے لیے اپنے علاقائی سطح پر مجلس بنانے کا جو ارشاد فرمایا تھا, تو ہماری مجلس مدنی قافلہ کے جو ذمہ دار ہیں اویس چشتی بھائی, تو ان کا میسج آیا کہ 40% الحمدللہ عز و جل پاکستان بھر میں 40% مدنی دورے کی مجالس بن گئی ہیں.
سبحان اللہ.
اور اسی ماہ 100% تقرری کی کوشش ہے.
پیارے بابا جان, میرے آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے, جواب عطا فرما دیجئے. میرے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے. جزاکم اللہ خیرا.
یہ میں جواب دوں یا کوئی اور دے جواب؟ جواب دیجئے. سوال آیا ہے دنیا میں سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے, دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ, سوچ سمجھ کر جواب دینا.
باقی سے جواب
اتنا طے ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جس کا تذکرہ ہوا تھا وہ دنیا کا پہلا پہاڑ نہیں ہے, یہ طے ہے, لیکن کوئی تو ہے جو پہلا ہے. جبل احد شریف ہے, بڑا برکت والا پہاڑ ہے, یہ اسے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں.
بابا ارشاد فرمائے کون جواب دے اس کا, اس سے جواب دے.
نہیں ڈرے ہوئے اتنا, وہ ڈرے ہوئے یا ہو سکتا ہے تھک بھی گئے ہوں گے, بہت دیر ہو گئی نا. چلو جو بھی جواب دے, صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام حافظ اظہر رحمان عطاری ہے اور میں راول پنڈی سے آیا ہوں, چوڑ کے علاقے سے. اور اس سوال کا جواب ہے جبل ابی قبیس.
جبل
ابی قبیس
جواب درست ہے. چلو جبل ابی قبیس یہ کہاں ہے یہ کون بتائے گا؟ پاکستان کے کون سے شہر میں ہے یا ہند میں کہاں پر ہے یا آیا امریکہ میں ہے یا یعنی کہاں ہے بتائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا آپ کے سوال کا جواب عرب شریف ہے.
سبحان اللہ, عرب شریف میں کون سے شہر میں, کون سے گاؤں میں, اس کا ایڈریس بھی بتا دو. ایڈریس بہت آسان ہے اس کا.
اشارہ دے دوں.
چلو یہ مکہ شریف میں ہے. مکہ شریف بہت بڑا شہر ہے نا, مسجد عائشہ کے پاس ہے, مسجد تنعیم کے پاس ہے. کہاں ہے؟
مکہ شریف میں.
وہ تو میں نے اشارہ دیا نا آپ کو, مکہ شریف میں کہاں پر ہے وہ. ایڈریس
بابا ایک اور اشارہ.
جی
ایک اور اشارہ.
ہاں یہ حسن نہیں سبحان اللہ کہتا ہے. زور سے ہنسے نہیں تو بھائی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. زور سے کہا تو یہ تو اور بھی برا جو. اب اور اشارہ میں کیا دوں؟ چلو یہ وہ مبارک پہاڑ ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تھے.
پاپا نظر آ رہا ہے.
نظر آ رہا ہے نا, تو ایڈریس بتا دو یہ کہاں پر ہے, کون سی مسجد کے قریب ہے یہ؟ ایک تو مسجد عائشہ ہے جس پہ نہیں ہوں چھوٹا عمرہ, پھر ایک بڑا عمرہ. یہ کہاں ہوتا ہے بڑا عمرہ؟ یہ مدنی منڈا کنفیوز ہے. جی غیر رانا یہ عوامی اصطلاحات ہے, چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ. چلو اس کو نہیں آتا یار. یہ ایک بہت مشہور مسجد کے پاس ہے, آپ بتا دو.
مسجد الحرام.
نہیں وہ مدنی منڈے کو جواب دے رہے تو نا, اے اس کو بےچارے کا حوصلہ معاف کیجیے گا.
مسجد الحرام.
اچھا مسجد الحرام میں اب دیکھو بابا آپ کی کسوٹی ہے کہ سب سے مشہور چیز کیا ہے مسجد الحرام میں, جس میں حجر اسود بھی لگا ہوا ہے, وہ چیز کیا ہے؟ اس کا نام بتا دو آپ جیتے.
اشارہ.
اب تو اشارہ کیا, دروازے کھول کے اندر تو داخل کر دیا.
کعبہ.
جواب درست ہے.
سرکار کی آمد
مرحبا,
دلدار کی آمد
مرحبا,
آقا کی آمد
مرحبا,
ولیوں پہ حکومت, صحبہ سے کتابت,
غوث پاک
قانون سے ہدایت,
غوث پاک
حیبائی سے بڑھ کر,
غوث پاک
دلوائی جنت,
غوث پاک
حضور کی عبادت,
غوث پاک
گوشوں کے اطلاوت,
غوث پاک
اسیا سے و نفرت,
غوث پاک
المدد یا غوث پاک,
المدد یا غوث پاک. بڑے نعرے یاد کر لیے مدنی منڈے نے.
جی الحمدللہ
ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نگران پاک کابینہ, آج شاہد اتاری کا ایک مدنی گلدستہ دکھانا تھا.
یا مرشدی, چوک درس میں جو اسلام بھائی پاکستان بھر میں نمایاں ہیں, 12 جو 10 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے ماشاء اللہ استقامت کے ساتھ چوک درس دے رہے ہیں, ان کے نام اور ان کے تصاویر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ کی نگاہ کرم ہو جائے ان پر بھی مجھ پر بھی. زرین خان اتاری, سوئی بلوچستان. بلالی کابینہ, 10 سال سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد حامد رضا اتاری, گلزار طیبہ سرگودا. غزالی کابینہ, 15 سال. عبد الخالق اتاری, کھوسکی اصحابی کابینہ 15 سال محمد مشتاق اتاری ضیاکوٹ سیالکوٹ شریفی کابینہ 25 سال حاجی اجمل اتاری مرکز الاولیاء لاہور مالکی کابینہ 15 سال احمد علی اتاری پھلروان حضوری کابینہ 15 سال محمد نثار اتاری قائد آباد نگران پاک زمانی کابینہ 12 سال محمد راشد اتاری میرپور خاص نقشبندی کابینہ 17 سال محمد شکیل اتاری گوجرا سلطانی کابینہ 16 سال حاجی قمر صدیق اتاری قصور سیوتی کابینہ 33 سال حاکم اتاری شاہین آباد یہ غالباً گلزار طیبہ کا اطراف ہے سرگودا کا غزالی کابینہ 22 سال اور محمد صدیق اتاری میرپور خاص نقشبندی کابینہ 12 سال سب سے زیادہ عرصے سے ماشاءاللہ حاجی قمر صدیق اتاری قصور یہ چوک درس کی سعادت حاصل کر رہے
ہیں.
یا مرشدی چوک درس میں کن کن رسائل کو کن کن موضوعات کو فوقیت دی جائے درس کے تعلق سے کچھ یہ ارشاد فرما دیجئے. اور ہم نے تنظیمی طور پر یہ طے کیا ہے کہ ایک تو مسجد درس ہے ایک گھر درس ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی درس دیے جائیں گے مدنی درس انہیں ہم چوک درس میں تنظیمی طور پر کاؤنٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ دکان پر درس دینے کا وقت کون سا ہونا چاہیے, آفس میں درس دینے کی کیا حکمت عملی اختیار کی جائے, ہاسٹل کے اندر درس, کارخانے میں درس, دکان میں درس وغیرہ, اس میں کیا ترکیب کی جائے کہ درس ہو اور اسلامی بھائی بھی آ جائیں اور مستقل مزاجی بھی مل جائے. جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ مرحبا جنہوں نے یہ 12 اسلامی بھائی, یہ تو بھر کے آئے سامنے, اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے جو سامنے نہیں آئے ہوں گے, سب کو مبارک. اور جو جو چوک درس دیتے اللہ تعالیٰ سبھی کو استقامت عنایت فرمائے, جو نہیں دیتے اللہ ان کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے. کہ اس میں یہ کہ جو عام لوگ جیسے بولیں گے مسجد میں بولیں گے درس ہو رہا ہے تو بعض اوقات بول دیتے ہیں ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں, اس طرح بول دیتے ہیں. چوک پر اس طرح کے لوگ بھی آ جائیں گے شاید, اور پھر وہ مسجد میں بھی اس بہانے آنا شروع کر دیں گے. چوک درس ضرور جاری کریں لیکن حقوق عامہ تلف نہ ہو اس کا خیال رکھتے ہوئے, کہ کسی کو بھی اس سے ایذا نہ ہو, راستہ نہ رکے, تکلیف نہ ہو. دکانوں پر جیسے درس دیتے ہیں تو یہ ایسے مواقع پر درس دیے جائیں کہ جب لوگ اپنے دنیاوی کاموں سے فارغ ہوں, ایسا مطلب وقفہ ہو اس میں مفید ہوتا ہے. اب آپ بولو گے دکانوں کی چھٹی ہو گئی تو یہ فارغ ہی فارغ ہیں اور چوک درس دیا یا دکان درس دیا تو یہ پھر شاید بیٹھیں گے نہیں, یہ نکل لگی کریں گے. تو بیچ میں کوئی ایسا وقفہ ہو اس میں حکمت عملی اپنے مشوروں سے سوچ کر اس کو جاری کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور اللہ کرے گا ہر بازار میں ہر چوک میں چوک درس ہمارے شروع ہو جائیں انشاءاللہ. اس طرح مدنی کام کو بھی بہت ترقی ملے گی, ثواب بھی بہت ملے گا آپ کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
مدنی مذاکرہ.